بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اپنے بڑوں کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں. پہلی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے. راوی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے یقول, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مضاری کا صیغہ استمرار اور دوام کو بتلانے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے سامنے مانگا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی اتباع سنت میں یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے. پہلی چیز, اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع. اے اللہ, جو علم نفع نہ دے وے اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. مطلوب ہے ایسا علم جس علم کے اندر نفع ہوئے, فائدہ ہوئے. ایک مرتبہ الہ آباد جانا ہوا تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے فرمانے لگے, تمہارے پیر و مرشد مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے ہمارے مدرسے میں, اور انہوں نے بیان کیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے بارے میں. اس میں فرمایا کہ آپ کے پیر صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں, کہ جس علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو وہ علم نفع والا ہے, اور جس علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے. تو جس علم کے ساتھ عمل ہو اس کا تو سوال کیا گیا, اور جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو ایسے علم سے پناہ مانگی گئی, اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہی گئی. ہم پورے قرآن میں غور کرتے ہیں تو دو مثال بہت بھونڈی مثال ہے پورے قرآن میں. ایک جگہ کے اوپر ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, دوسری جگہ پر ہے ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث, یہ کتے کی مثال دی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں مثال, ایک گدھے کی مثال دوسری کتے کی مثال, یہ ایسے عالموں کو تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرتے ہو. ان کی تشبیہ میں پورے قرآن میں یہ دو بڑی بھاری بھرکم مثال بیان کی گئی. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو علم ہم پڑھائیں اس کے اوپر ہمارا عمل بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم پر عمل یہ ہے کہ قرآن اور کتاب کے صفحات زندگی کے لمحات بن جائے. قرآن اور حدیث اور کتابوں کے صفحات زندگی کے لمحات بن جائے, کہ ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ ہمارا علم ہمیں نفع دے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے, من علم لا ينفع, جو علم نفع نہ دے وے اے اللہ میں اس سے حفاظت چاہتا ہوں. دوسری دعا مانگی وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَعْ, ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر نہ ہوئے. خشوع نہ ہوئے، اللہ کا ڈر نہ ہوئے، ایسے دل سے اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں۔ قرآن میں آیت ہے کذالک انما یخش اللہ من عباده العلماء۔ جلالین شریف کے ایک شارح نے لکھا ہے انما بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، لیکن یہاں انما تخصیص کو بتلانے کے لیے آیا ہے، خصوصیت کا معنی۔ تب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا انما یخش اللہ من عباده العلماء، علماء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر یہ علم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، یہ علم کے تقاضوں کے اندر سے ہیں۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو تو ایسے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، حفاظت چاہی ہے۔ تیسری چیز ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے میں حفاظت چاہتا ہوں جس کو سیرابی نہ ہو، جو ہر وقت حرص طمع لالچ اس کے اندر پڑا رہتا ہو۔ یہ نفس کی بہت بڑی بیماری ہے کہ اس کے اندر حرص طمع اور لالچ۔ حرص طمع لالچ بہت اچھی چیز ہے جبکہ علم کے لیے ہو، جبکہ حسن اخلاق کے لیے ہو، جبکہ ذکر تلاوت کی کثرت کے لیے ہو۔ باقی جو حرص اور طمع دنیا کی ہوا کرتی ہے وہ بہت بری چیز ہے، بہت مذموم ہے۔ تو یہاں حدیث شریف کے اندر جو پناہ چاہی گئی، حفاظت مانگی گئی، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہوتا ہو، جس کے اندر لالچ ہی ہر وقت لگی ہوئی رہتی ہو۔ یہ بہت خطرناک عادت ہے۔ قرآن مجید کی ہم سب تلاوت کرتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تقریباً ہر نبی کے واقعے کے بعد ایک جملہ آتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ کتنی مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جو دین کا کام کرتے ہیں اس کا اجر اور بدلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہم لوگوں سے اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ میرے مرشد، میرے پیر اور میرے استاد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جب کسی کو اپنے مریدین میں سے، خلفاء میں سے، شاگردوں میں سے مدرس بنا کر کے بھیجتے تھے تو چند نصیحتیں فرماتے تھے۔ اس میں پہلی نصیحت یہ فرماتے ہیں کبھی جا کر کے یہ مت پوچھنا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی۔ حضرت ہمیشہ یہ نصیحت فرماتے تھے، جہاں بھی جاؤ ہرگز یہ مت پوچھنا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی، مجھے کون سی کتاب آپ پڑھانے کے لیے دیں گے، بس جاؤ دین کا جو کام ملے اس کو غنیمت سمجھ کر کے کرو، اور مہینہ پورا ہونے کے اوپر ادارے کے ذمہ دار جو دیوے اس کو شکر کے ساتھ قبول کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں برکت عطا فرمائیں گے۔ کبھی مطالبہ مت کرنا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی، میری تنخواہ بڑھائی جائے، یہ مطالبہ کبھی مت کرنا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ نیت کر کے جاؤ کہ ابھی میری چونکہ ابتدائی تدریس ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اسی لیے مجبوراً ادارے والے، مسجد والے، مدرسے والے جو مجھے دیں گے وہ میں لے لوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھے حیثیت دیں گے تب میں لینا بند کر دوں گا اور پچھلا لیا ہوا میں جمع کرا دوں گا۔ یہ نیت بھی شروع ہی سے رکھو کہ اس وقت میری مجبوری ہے کہ میرے پاس کوئی معاش کے ذرائع نہیں ہے، اسی لیے میں لے رہا ہوں، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ مجھے اسباب دیں گے میں بند کر دوں گا، فی سبیل اللہ خدمت کروں گا اور پچھلا لیا ہوا بھی میں جمع کرا دوں گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو اس نہج پر دیکھا۔ میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے مرشد ثانی اور مشفق استاد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، ان دونوں بزرگوں نے ایک مدت تک تنخواہ لی، پھر تنخواہ لینا بند کر دیا اور جتنا لیا تھا وہ بھی جمع کرا دیا ادارے کے اندر۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو ہم لوگ یہ فی سبیل اللہ کام کریں، ابتدائی مجبوری الگ بات ہے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور نیتوں پر اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو وَمِن نَفْسِ لَا تَشْبَع، ایسا نفس کہ جو سیر نہ ہوتا ہو، ہمیشہ مال کی لالچ میں لگا رہتا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض مرتبہ ہمارے بعض اہل علم کو کوئی کام سونپا جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو اس کے اوپر مجھے کتنی زائد تنخواہ ملے گی۔ ہم تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم تنخواہ کے ساتھ ہمارے کام کو جوڑتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ چوتھی چیز، ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے۔ دعا جو رد ہوتی ہے وہ حرام غذا کی وجہ سے رد ہوتی ہے، حرام آمدنی کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے، یہ دعا کے اندر بہت بڑی خلل کی چیز ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے حفاظت مانگی، ہمیں بھی یہ چار چیزوں سے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت مانگنی چاہیے۔ پہلی چیز، جو علم نفع نہ دیوے، جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوئے، اور جو نفس سیراب سیر نہ ہوتا ہوئے، اور جو دعا قبول نہ ہوتی ہوئے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 1548 نمبر پر یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کبھی کبھی بہت اچھی پوسٹ بھیجتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے مجھے واٹس ایپ پر ایک بہت اچھی پوسٹ بھیجی تھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام ابو الشیخ ابن حیان اصفہانی کے حوالے سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو وہ حضرت انس ابن مالک ہے، اور ایک دوسرے صحابی ہے حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مالک ابن انس کی ایک عجیب و غریب بات ہے صحابی کی، فرماتے ہیں، کان عندنا بالمدینۃ قوم لا عیوب لہم، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا، اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے مزاج کے، اچھے اخلاق کے، اچھی عادت کے لوگ تھے۔ کان عندنا بالمدینۃ قوم لا عیوب لہم، اچھے لوگ تھے، تکلموا فی عیوب الناس، لیکن ان کی عادت ایسی ہو گئی کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو اپنی زبان سے بولنے لگے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ تکلموا فی عیوب الناس فصارت لہم عیوب، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان اچھے لوگوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، بہت ساری خرابیاں، یعنی دوسروں کی برائی بولتے بولتے خود ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں، وکان عندنا قوم لہم عیوب سکتوا عن عیوب الناس فنسیت عیوبہم، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن میں بڑے عیب تھے، خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، لیکن وہ دوسروں کے عیوب کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش، خود میں کمیاں تھی لیکن دوسرے کے عیوب کو بولتے نہیں تھے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے عیوب کے اوپر پردہ پڑ گیا اور لوگ ان کے عیوب کو بھلا بیٹھے ان کے عیوب کو، اور خود ان کے عیوب بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ تو اس پر یہ ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بھائی دوسرے کے عیوب کو اچھالا جائے اور اپنے عیوب کی طرف سے غفلت برتی جائے، یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ بھائی دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہو گے تو اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کر پاؤ گے. جو آدمی ہر وقت دوسروں کے عیوب کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ اپنے عیوب کی اصلاح کر پاتا نہیں ہے, اور جو آدمی اپنے عیوب کی نظر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں گے, کبھی نہ کبھی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ ہمارے بڑوں کی کچھ باتیں تھیں. باقی یہ ہیں کہ جو مکاتب کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس خدمت کو معمولی مت سمجھو, یہ بہت بڑی خدمت ہے. مکاتب میں بچوں کو قرآن پڑھانا, دین سکھانا, یہ بہت بڑی خدمت ہے. مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال ڈابیل میں انہوں نے پڑھایا, اور صرف ڈابیل میں بخاری شریف انہوں نے پڑھائی, اور کہیں انہوں نے بخاری شریف نہیں پڑھائی. پڑوسی ملک سے جو بخاری کا درس ان کا چھپا ہے وہ بھی ڈابیل ہی کے زمانے کا ہے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مکتب کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کر لی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ انشاءاللہ مرتد نہیں ہو سکتا. اس لیے صحیح نحت سے مکتب کی تعلیم اس وقت امت کے مسلمانوں کے بچوں کو مل جائے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے اس مکتب کی تعلیم کو ہم بہت اہم سمجھیں. امت کے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ان کو ہم اللہ کا دین سکھا دے رہے, یہ ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے, ہمارے لیے آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنیں گے. ابھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے میرے والد کے بارے میں, انہوں نے 50 سال سے زیادہ مکتب کا کام کیا, 50 سال سے زیادہ مکتب کی خدمت کی, اور سختی بھی بہت تھی اور اس قدر شفقت بھی بہت تھی. حال ان کا یہ تھا کہ ایک طالب علم اگر بیمار ہو اور مکتب میں نہ آئے تو اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں تھے, نادر چیز تھی ٹیلی فون, لینڈ لائن فون, موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا. عصر کی نماز کے بعد اس طالب علم کے گھر پر پہنچ جاتے تھے اور جانے کے بعد پوچھتے کیا ہوا, اور حضرت مدنی کی خدمت میں رہنے کی برکت سے حضرت نے عملیات کی بھی اجازت دی تھی, تو وہ کہتے کہ بھائی یہ تکلیف ہے, لاؤ پانی لاؤ میں دم کر دیتا ہوں, مرچی لاؤ اس طرح مرچی اتار دیتا ہوں, نظر اتر جاوے, پیٹ میں درد کے لیے کہتا ہوں, سارا علاج کریں گے, دم کریں گے, اٹھتے اٹھتے کہیں گے کل صبح وقت پر مدرسے ضرور پہنچا دینا ورنہ پھر میں یہاں آ کے پڑھاؤں گا. جو بھی غیر حاضر ہو, والدین کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو غیر حاضری کرواوے, اس قدر شفقت تھی. اب تو میں بہت سفر کرتا ہوں, جب شروع میں میں نے سفر شروع کیے دین کی نسبت سے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کے ساتھ, تو میں دنیا میں جہاں بھی گیا تو ان کے پاس پڑے ہوئے ملتے بڑی بڑی عمر کے لوگ. تو جب ہم پہنچے کوئی ایئرپورٹ پر لینے آیا ہے, پہلا سوال ہمارے استاد کیسے ہیں, یعنی والد صاحب مرحوم کے لیے. تو میں دل میں یوں سوچتا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو مجھے یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ سفر خیریت سے رہا, لیکن وہ استاد کی شفقت ان کے دلوں میں ایسی رچی بسی ہوئی کہ وہ پہلا سوال ہمارے استاد خیریت سے ہیں, کس حال میں ان کی طبیعت ہے. یہ تو دنیا میں نقد اجر ہے, اللہ کا آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بڑا ہے, والاجر الاخرت اکبر, وہ بڑا اجر ہے. تو بہرحال یہ مکتب میں جو ہم قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کا, اگر کوئی ذریعہ ہے یہ. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کی سوانح آپ پڑھیے, حضرت نے نظام الدین پر تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے میوات میں مکاتب قائم کیے تھے, پہلے حضرت نے میوات میں مکاتب قائم کیے, اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی. تو ہمارے بڑوں نے بھی اس کی طرف خوب توجہ دی. قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر میں سے ہیں. انہوں نے بھی پوری زندگی مکاتب کی خدمت انجام دی، بچوں کو مکتب پڑھاتے رہے، ایسی ان کی عجیب و غریب زندگی گزری. اللہ تعالی ہم سب کو موت تک قرآن مجید کی خدمت میں لگا کر کے رکھے، موت تک اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کرے، کبھی محروم نہ کرے. اللہ تو بے نیاز ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھرا لو گے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، دوسروں سے کام لے لیں گے اور ہم محروم رہ جائیں گے. خدا کا کام رکنے والا نہیں ہے. ہمارے بہت سے اہل علم یہ سوچتے ہیں کہ پڑھانے میں تنخواہ معمولی ملتی ہے، کم ملتی ہے، کاروبار کریں گے تو زیادہ ملے گی، یہ کہہ کر کے آہستہ 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 پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں اور کاروبار کے ہو جاتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. کوشش کرو، دعا کرو کہ ہماری موت قرآن کی خدمت میں آئے، دین کی خدمت کے اندر آئے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے یہاں آخرت میں ایک جماعت ہوگی، حدیث میں ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، قرآن کی خدمت کرنے والے وہ اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں. حدیث میں اہل القرآن ہم اہل اللہ، اللہ کے خاندان کے لوگ، وخاصته اور اللہ کے خصوصی بندے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت تک قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو مقبول بنا دے، اور امت کے اندر جو ارتداد آ رہا ہے اس سے بچانے کا بہترین ذریعہ یہ مکتب ہے، اس کی طرف خوب اللہ ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات مجلس کی میں عرض کر دوں، ابھی نیا کورس آ رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بڑا بھاری کورس آ رہا ہے. اس کے لیے وہاں علماء اور بڑی بڑی تنظیمیں فکر میں ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ جو نیا کورس اور سلیبس آ رہا ہے اس کا کیا حل ہو. تو جو ہمارے بڑے بڑے علماء کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی کانفرنسیں کر چکے اور بہت سے ڈائیلاگ کر چکے، مذاکرے کر چکے، کیا حل سمجھ میں آیا ہے کہ نئے سلیبس اور نئے کورس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، چونکہ وہ پورا ایمان کو برباد کرنے والا نیا کورس آ رہا ہے جس میں شرک کفر خوب پہلی جماعت سے لے کر کے کالجوں تک. تو انہوں نے کہا ہم نے بہت کوششیں کر لی، ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بھی ڈائیلاگ کر لیے، تمام چیزوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہمارے مکتب کو مضبوط کیا جائے، یہی نئی ایجوکیشن پالیسی کے مقابلے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ہم بچا سکیں. اسی لیے ماشاءاللہ یہاں مکاتب ہے، اسے مضبوط کرنا چاہیے، اور مضبوط کرنا چاہیے، اور ترقی دینی چاہیے. جیسے زمانے کے اندر نئی نئی گناہوں کی شکلیں آ رہی ہے، نئی شرک کفر کی شکل آ رہی ہے، تو اس کا علاج مکتب ہی سے ہو جائے تو انشاءاللہ بچوں کا ایمان سلامت رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات علماء کو جزائے خیر دے کہ یہاں جمع ہوئے، یہ چند منٹ کی باتیں آپ حضرات نے سنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ، زندگی کی آخری سانس تک ہم کو قرآن کی دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ہماری ناشکری، ناقدری، غلطی کی وجہ سے اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، محروم نہ کرنا، محروم نہ کرنا۔ جو کوتاہی، ناشکری، ناقدری ہو جائے اس کو اپنے کرم سے معاف کر دینا، اور آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں ہم سب کو ہے اللہ شامل فرما دینا۔ اس ادارے کو، مدرسے کو اے اللہ ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرماؤ۔ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق صالحہ، اعمال فاضلہ کی نشر و اشاعت کا اس کو مرکز بنا دیجئے، اس کی تمام ضروریات کو پوری فرما دیجئے۔ صبح قیامت تک اس ادارے کو ترقی کے ساتھ جاری ساری قائم دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا کامل مسلمان بنا دیجئے۔ ہماری نسلوں میں علماء، حفاظ، ذاکرین، دین کے داعی پیدا فرماؤ۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرماؤ۔ آنے والے رمضان کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.